पढ़ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی معراج ہی کے متعلق روایت ہے. اب اس میں جو زائد چیزیں آئی پچھلی روایت کے علاوہ وہ دیکھ لیتے ہیں. یہاں ہے فرج عنی سقف بیتی, کہ میرے مکان کی چھت کھولی گئی. تطبیق بتلا دی گئی تھی کہ حضرت ام ہانی کے مکان کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکان سے تعبیر فرمایا. جی ففرج یعنی کہ اس تشت میں حکمت اور ایمان بھرا ہوا تھا. فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِ اس تشت کو میرے سینے کے اندر الٹ دیا. دیکھو ایک دودھ کا برتن ہوتا ہے بھرا ہوا, اس کو دوسرے کے برتن میں الٹ دیتے ہیں. ایک خالی برتن, ایک دودھ سے بھرا ہوا برتن, تو ایک دم سے جمیع مقدار دوسرے کے اندر منتقل ہو جاتی ہے. تو جبرائیل امین جو تشت میں جو کچھ لائے تھے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں الٹ دیا, یعنی ایک دم سے سارا بھر دیا. جی یہاں خازن کا لفظ ہے جو پچھلی روایتوں میں نہیں آیا, آسمان کا داروغہ. جی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں علونا کا لفظ آیا, پیچھے کی روایت میں علونا نہیں ہے. ہم سمائے دنیا یعنی یہ جو آسمان پہلا دنیا سے قریب ہے وہاں چڑھے. اذا رجل قاعد وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ملے, ان کے داہنی طرف اسویدا تن, یہ سواد کی جمع ہے. سواد کے معنی انسان یا انسانوں کا مجمع, اسی لیے بولتے ہیں سواد اعظم, یعنی بہت سارے انسانوں کا مجموعہ. تو کہا پہلے آسمان پر ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے, ان کی داہنی طرف کے اندر ایک بڑا مجمع تھا, اور اس بزرگ کی بائیں طرف بھی ایک بڑا مجمع تھا. جی یعنی اس بزرگ کا حال یہ ہے کہ جب داہنی طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. یہ بزرگ حضرت آدم علیہ السلام تھے, اور داہنی طرف ان کی اولاد میں سے قیامت تک جتنے بھی ایمان والے ہونے والے ہیں وہ ہیں, اور بائیں طرف ان کی اولاد میں جتنے بھی جہنمی ہیں وہ مجمع ہیں. جب اپنی داہنی طرف دیکھتے ہیں آدمی اپنی اولاد میں جنتیوں کو تو آدم علیہ السلام ہنسنے لگتے ہیں, اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں یعنی اپنی اولاد کے اندر جہنمیوں کو تو آدم علیہ السلام رونے لگتے ہیں. جی فقال مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح قلت لجبرائيل من هذا قال هذا آدم وهذه الأسود. اب دیکھو یہاں ترتیب تھوڑی بدلی, پہلی روایت میں ترحیب پہلے ہیں, یہاں پر جو ہے ترحیب پہلی روایتوں میں ترحیب کا تذکرہ بعد میں ہوا ہے, یہاں پر کیا ہوا ہے کہ پہلے اس بزرگ نے ترحیب کی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو سوال جواب کیے کہ یہ بزرگ کون ہے. جی نسم بنی ہی, نسم کہا جاتا ہے نمبر ایک روح کو, نمبر دو نفس کو, نمبر تین بدن کو, نمبر چار انسان کو. مطلب ہے کہ دائنی طرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جنتی اور بائیں طرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جہنمی. اب دیکھو یہ جو روایتوں میں بعض چیزوں میں تقدیم تاخیر ہوتی ہے یہ راویوں کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ روایت کرنے والوں نے کبھی اس مضمون کو پہلے بیان کیا, بعض روایت کرنے والوں نے اسی مضمون کو بعد میں بیان کیا. اس تقدیم و تاخیر راویوں کے بیان کے اعتبار سے ہوتا ہے. اب بالکل شروع کی روایت میں دیکھو تو وہاں یہ آئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت جبرائیل نے دروازہ کھلوایا تو پھر اس آسمان کے اوپر فرشتوں نے مرحبا کیا, مرحبا کرنے کے بعد پھر وہاں نبی سے تعارف ہوا. یہاں پر یہ ہے کہ پہلے مرحبا کا جی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم کو اس حال میں دیکھا پہلے آسمان پر, تو انسان تو مرنے کے بعد قبر میں ہوتے ہیں تو آسمانوں پر کہاں پہنچ گئے؟ آدم علیہ السلام تو پہلے آسمان پر ہیں اور وہاں دائیں بائیں ان کی اولاد ہے. حالانکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ مومنین کی جو ارواح ہوتی ہے وہ قبروں کے اندر جنت کی راحت میں ہوتی ہے, کافروں کی جو ارواح ہے وہ سجین جہنم کی مختلف سختیوں کے اندر ہے. تو وہ آسمان پر کیسے پہنچ گئے؟ تو بادشرا نے اس اشکال کا جواب یوں دیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تب چکے تمام انسانوں کے باپ ہے اور باپ کے سامنے روزانہ ان کی اولاد کی ارواح کو پیش کیا جاتا ہے روزانہ, یا یہ کہ کچھ اوقات متعینہ پر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیے آپ کی اولاد میں یہ سب جنتیوں کو دیکھو, آپ کی اولاد میں یہ سب جہنمیوں کو دیکھو. تو اللہ کے یہاں کچھ اوقات مقرر ہے کہ ان اوقات میں آدم علیہ السلام اپنی جنتی اور جہنمی اولاد کی زیارت کرتے ہیں. اب قدرتی بات کہ جب آدم علیہ السلام کے سامنے پہلے آسمان پر ان کی اولاد پیش کی گئی عین اسی وقت پر حضور کا وہاں سے گزر ہوا, تو وہ وقت تھا آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی اولاد کو پیش کیے جانے کا اور اسی وقت حضور کا بھی گزر ہوا پہلے آسمان پر, اسی لیے حضور نے اس حال کے اندر دیکھا. نمبر دو, بعض شرا یہ جواب دیتے ہیں کہ قبر کے اندر تو وہ انسان ہوتے ہیں جو دنیا میں آئے پیدا ہوئے مرے اور دفن ہوئے, لیکن جو روح ابھی تک بدن کے اندر آئی نہیں یعنی جو انسان اب تک پیدا ہی نہیں ہوئے تو وہ انسانوں کی ارواح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انسانوں کی ارواح اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی ہے, پھر جس انسان کے پیدا ہونے کا وقت آتا ہے تو اس کا بدن جب ماں کے پیٹ میں تیار ہوتا ہے تو وہاں عالم آخرت سے لا کر اس کی روح کو بدن کے اندر جوڑ دیا جاتا ہے. تو انسانوں کی جو ارواح ابھی عالم بالا کے اندر ہے اور وہ ارواح کے بدن ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے, تو وہ ارواح حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں ہیں. اب ان ارواح میں جنتی ارواح بھی ہے اور ان ارواح کے اندر جہنمی ارواح بھی ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. اور بعض شعرا یوں کہتے ہیں کہ نہیں, اس رات میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلانے کے لیے مومنین اور کفار تمام کی ارواح کو پہلے آسمان پر اکٹھا کیا گیا باقاعدہ حضور کو دکھلانے کے واسطے ان کی جگہوں سے ہٹا کر کے. تو ان کا مقام تو جہاں ہو سجین میں یا اعلی علیین میں लेकिन उस दिन हुजूर के इकराम में उन सबको जमा किया गया जी। यहाँ इफ्ताह का लफ्ज है, वहाँ इस्तफ्ताह है। चलो देखिए, यहाँ आसमान की तर्तीब नहीं आई, रावी ने मुतलक कह दिया क्या आसमानों पर हजरत आदम मिले, हजरत इदरीस, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत इब्राहिम मिले। वलम युस्बित कैफ मनाजिलुहुम, लेकिन उनके मकामात की कैफियत और अहवाल को बयान नहीं किया कि कोई नबी किस जगह पर है, उनकी मंजिल कैसी है, उनके मकाम कैसे हैं, उसकी कैफियत के अहवाल को बयान नहीं किया जी। अब देखिए, यहाँ एक इश्काल की चीज बस इतनी है कि इस रिवायत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बतलाया छठे आसमान पर, पीछे की रिवायत में बतलाया हजरत इब्राहिम को सातवें आसमान के ऊपर। तत्बीक दोनों के दरमियान में ये होगी कि जो हजरात तअद्दुद वाकिये के कायल हैं कि मेराज मुतअद्दद मर्तबा हुए, कोई इश्काल ही नहीं। एक मौके के ऊपर इब्राहिम अलैहिस्सलाम सातवें आसमान पर मिले, दूसरे एक मौके पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम छठे आसमान पर मिले, तो जो हजरात तअद्दुद के कायल है उनके यहाँ कोई इश्काल बाकी नहीं रहता। नंबर दो, बाद हजरात कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जियारत दोनों जगह हुई, छठे आसमान पर भी हुई, सातवें आसमान पर भी हुई। एक रावी ने छठे आसमान का जिक्र किया, दूसरे रावियों ने सातवें आसमान का जिक्र किया। नंबर तीन, बाद हजरात ये कहते हैं कि सात वाली रिवायत राजे हैं छह वाली रिवायत के मुकाबले में, इसलिए कि उस रिवायत में बैते मामूर का भी तस्करा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैते मामूर को टेक लगा करके जलवा अफरोज थे और बैते मामूर सातवें आसमान पर है जी। बस अब ये नई बात आई इस रिवायत में, सुम्मा उरी जबी, सातवा आसमान और सिदरतुल मुंतहा के बाद मुझे फरिश्ता लेकर के चढ़ा, कहा नहीं फिर मुझे चढ़ाया गया, फरिश्ता नहीं मुतलक मुझे चढ़ाया गया, मैं चढ़ के गया यहाँ तक के एक हमवार मैदान के अंदर मैं पहुंच गया, एक बुलंद मकाम पर पहुंच गया। मुस्तवा के माने सपाट हमवार जगह के ऊपर मैं पहुंच गया, बहुत ऊंचे मकाम पर। अभी सातवें आसमान से आगे का सफर कैसे हुआ है? तो बाज रिवायत में है कि एक सब्ज रंग का मखमली विसादा की शक्ल का कोई सवारी लाई गई, रफ रफ सब्ज रंग का था, मखमली था वो आया विसादा बिछोना, और उस पर सवार होकर के हुजूर आगे तशरीफ ले गए। चूंकि जिब्राइल तो सिदरा पर रोक दिए गए, तो अब आगे जो पहुंचे तो उस जगह का नाम है मकाम सरीखुल अकलाम। ये जो मुस्तवा है इसका नाम मकाम सरीखुल अकलाम। और मैंने उस जगह के अंदर सुना कलमों के चलने की आवाज को, कलमों के चलने की आवाज को। क्या मतलब कलमों के चलने की आवाज? तकदीर लिखने वाले कलम, और उसकी आसान मिसाल है बर्तन पर लिखने वाला कलम। जो कलम बर्तन पर नाम लिखता है उसमें से कैसी आवाज निकलती है, ये एक मिसाल है समझने की। तो वहां जो कलम लिख रहे थे उन कलमों की आवाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी। बाशुराए हदीस ने इसकी ताबीर क्या की कि अल्लाह के अहकामात के सादिर होने का सदर दफ्तर, अहकाम इलाहिया के सादिर होने का मरकजी मकाम, مین آفس ہیڈ کوارٹر وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری مبارک ہوئی. تو کہا ساتویں آسمان سے آگے بڑھ کر کے جہاں سے احکامات الہیہ کا نفاذ ہوتا ہے, احکامات الہیہ جاری ہوتے ہیں, خدا کے احکام کے عام ہونے کا جو صدر مقام ہے, مرکزی مقام ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. جی
وقال ابن حزم المانس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله على امتي 50 صلاه فرجعت بذلك حتى مرضت على موسى فقال ما فرض الله لك على امتك قلت فرض 50 صلاه قال فارجع الى ربك فان امتك لا تطيق.
ہاں اب یہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ جو قلم ہے وہ حکم الہی سے انسانوں کی تقدیر لکھنے کا کام کرتے ہیں, اور ملائکہ لوح محفوظ میں دیکھ کر کے نقل کرنے کا کام بھی کرتے ہیں, اس لیے کہ ملائکہ کو اللہ کی طرف سے حوالے کیا جاتا ہے مختلف امور کو, تو لوح محفوظ میں سے وہ لوگ منتقل کر کے اپنے پاس بھی لکھ کے لیتے ہیں, چونکہ عمل تو ملائکہ کو کرنا ہے, لوہے محفوظ میں تقدیر لکھی ہوئی ہے, تو یہ قلم تقدیر لکھتے ہیں, ملائکہ وہاں سے منتقل کر کے لاتے ہیں. جی یہاں شطر کا لفظ آیا, تین روایت ہو گئی, پانچ پانچ کم ہوئی, دس دس کم ہوئی, شطر کے معنی کچھ کچھ حصہ کم ہوا, حضرت موسیٰ بیچتے رہے اور کچھ کچھ حصہ 50 میں سے کم ہوتا گیا. جی ہی خمسون و ہی خمسون کا کیا مطلب کہ وہ پڑھنے میں 5 ہے لیکن ثواب میں 50 ہے. لا يبدل القول لدي, میرے یہاں بات بدلتی نہیں. اس جملے کے دو مطلب, میرے یہاں پانچ نماز فیصلہ کن ہے, ان پانچ نمازوں کے اندر کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. دوسرا مطلب یہ ہے کہ 50 کا جو میرے یہاں فیصلہ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, اگرچہ عمل تمہیں 5 کرنا ہے لیکن 50 کا جو میرا اول فیصلہ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, پڑھو تم 5 لیکن ہم 50 کا تم کو اجر دیں گے. جی حتی ان تحی بی الى سدرت المنتہا, اب یہ واپسی کا سفر ہے, واپسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیے گئے, اس لیے کہ سدرۃ المنتہا تک تو ساتھی بھی تھے جبرائیل, لیکن آگے کوئی ساتھی نہیں تھا, تو واپسی میں بھی حضور کو یہاں تک پہنچا دیا گیا, اور غالب خیال وہی ہے کہ وہی جو رفرف اخضر آیا تھا اسی کے ذریعے سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیا گیا. جی ہاں اس دن بیری کے اوپر قسم قسم کے رنگ چھائے ہوئے تھے, لا ادری ما ہیا, مجھے نہیں معلوم کہ وہ الوان کیا تھے. اب سوال یہ کہ حضور کو معلوم نہیں کہ وہ چیز کیا ہے, تو اس کا ایک مطلب لا ادری کا یہ بیان کیا گیا, اول مرحلے میں پتہ لگانا مشکل, ایسی چیز سدرا پر تھی, جیسے کہتے ہیں نا کہ بھائی اول میں نے دیکھا تو سمجھ میں نہیں آئے گی کیا چیز ہے, پھر بہت غور کیا نے بہت سوچا تب جا کے مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ چیز تو اچھا یہ ہے, اس طریقے سے اول مرحلے میں سمجھ میں نہیں آتا کہ بیری پر کیا چھایا ہوا ہے. نمبر دو, لا ادری ما ہی, یہ تعبیر ہے مبالغے کے, یعنی بیری کے حسن و جمال کی تعریف میرے بس اور قابو میں نہیں ہے, مجھے نہیں معلوم میں کن الفاظ میں ان کی تعبیر کروں اور تعریف کروں. لا ادری کا یہ مطلب کہ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں, مجھے معلوم نہیں کن الفاظ میں بیری کے حسن و جمال کی میں تعریف کروں. تیسرا مطلب یہ ہے الوان انسان جانتا ہے یہ لال یہ کالا یہ سفید یہ پیلا, لیکن اس رات میں بیری کی حالت ایسی تھی کہ اس پر کون سا رنگ ہے وہی ہمیں معلوم نہیں ہو سکا. یعنی عام طور پر جو الوان مشاہدے میں آتے ہیں اور جن الوان کے اسما سے ہم واقف ہیں وہ الوان نہیں تھے, اس کے علاوہ ہی کوئی دوسرے الوان تھے کہ ہم کو نہیں معلوم کہ اس الوان کے لیے ہم کیا نام کی تعبیر دیوے کہ کس رنگ کا تھا وہاں پر معاملہ. اور چوتھی توجہ یہ کی گئی ہے, یہ غایت حیرانی سے کنایا ہے کہ حضور نے سدرہ کے اوپر جو مناظر دیکھے وہ انتہائی درجے میں حیران کن مناظر تھے, اس کی تعبیر ہے کہ لا ادری ما ہیا. نمبر پانچ کہ ذات حق کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے میں حضور ایسے مشغول ہوئے کہ سدرہ کے رنگوں کی حقیقت جان نہیں سکے. جب ہمارے سامنے دو چیز ہوا کرتی ہے, ایک چیز یہ ایک چیز یہ, اب اس چیز کے حسن کو دیکھنے میں آدمی اتنا مئو ہو جائے کہ دوسری چیز کی طرف آدمی کا دھیان ہی نہ جاوے. تو کہا ذات حق کے انوارات اور ذات حق کی تجلی کے مشاہدے میں اس رات میں حضور اتنے مہو ہوئے کہ وہ بیری پہ کیا ہے ادھر دھیان ہی نہیں گیا. یہ جیسے آدمی بعض مرتبہ کہتے ہیں میں نے وہاں گیا تو ہوں بار بار لیکن میں نے کبھی دھیان نہیں دیا کہ وہاں کیسی کھڑکی لگی ہوئی ہے. جی ہاں پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا, حضور نے معراج کی رات میں جنت بھی دیکھی تو اس میں موتیوں کے گنبد دیکھے, موتیوں کے گنبد, اور اس کی مٹی دیکھی مشک کی. اس کے دو مطلب ہیں, ایک مطلب تو یہ ہے کہ جنت کی مٹی میں سے مشک جیسی خوشبو نکلتی ہے, مٹی تو مٹی ہے جنت کی لیکن اس میں سے مشک جیسی خوشبو نکلتی ہے. دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا کہ جنت میں مشک ہی مٹی ہے, مٹی نہیں ہے بلکہ کیا مشک ہی مٹی ہے. اور اسی مشکات میں ایک دوسری روایت میں آپ لوگ پڑھو گے کہ 500 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو سونگی جاتی ہے. وہ جو روایت ہے عورتوں والی وہاں یہ روایت ہے, کاسیات ان آریات ان مائلات ان ممیلات, اس میں وہاں پر یہ روایت میں یہ لفظ موجود ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی دوری سے سونگی جا سکتی ہے. جی
وعن عبد الله رضي الله عنه قال لما أسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يديه إلى سرة المنتهى وهي في السماء السادسة إليها يبتهي ما يقعد به من الأرض فيقبض منها وإليها يبتهي ما يقبض به من فوقها فيقبض منها.
ہاں بھائی دیکھیے اس روایت میں بھی یہی لفظ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا گیا سدرۃ المنتہا تک, اور یہ سدرا چھٹے آسمان میں ہے یعنی جڑ, اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہیں. بعض روایت میں ہے کہ تمام آسمان اور جنت پر یہ سدرا چھائی ہوئی ہے, اتنی بڑی سدرا ہے. اور اس سدرا کا حال کیا ہے کہ زمین سے جو کچھ اعمال چڑھائے جاتے ہیں وہاں جا کر کے اس کی انتہا ہو جاتی ہے, فَيُقْبَزُ مِنْهَا, پھر بلا واسطہ اللہ کی طرف سے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. ملائکہ زمین سے جو اعمال جو نیکیاں جو گناہ لے کے جاتے ہیں سدرۃ المنتہا پہ جا کے روک دیتے, وہاں سے پھر قدرتی اٹھا لیا جاتا ہے بلا کسی واسطے کے, اللہ اپنے قبضے قدرت سے اٹھا لیتے ہیں. وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُحْبَتُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا, اور اوپر سے یعنی اللہ تعالیٰ کے صدر مقام احکام کے جاری ہونے کا, وہاں سے جو قانون اتارے جاتے ہیں وہ سدرہ تک آتے ہیں قدرت الہیہ سے بلا واسطہ. فیقبض منہا, وہاں سے ملائکہ لے لیتے ہیں. تو سدرۃ المنتہا آخری حد ہے, دنیا سے جو چیز جاتی ہے وہاں جا کے رک جاتی ہے, وہاں سے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے بلا واسطہ اٹھا لیتے ہیں. اوپر سے جو احکامات جاری ہوتے ہیں وہ سدرہ پہ آتے ہیں بلا واسطہ, اور وہاں سے فرشتے دنیا کے اندر لاتے ہیں. جی, یہ قرآن کی آیت سے استدلال کیا. اِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى, بعض لوگوں نے ہرے ہرے پرندوں سے مراد لیا ہے انبیاء اور شہداء کی ارواح, اس لیے کہ وہ بھی سبز رنگ کے پرندوں کی شکل میں ہوتی ہے شہداء کی ارواح, اور وہ سبز پرندے گویا کہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے سدرہ کے اوپر. جی, سونے کے پتنگے, تو سونے کے پتنگے وہی سدرہ کے اوپر چھائے ہوئے تھے. جی, المقحمات کے معنی آتے ہیں گناہوں کے کام, مقحمات یعنی گناہ کے کام, مقحمت ان کی جمع, گویا کہ اس امت کے لیے مغفرت کا اللہ کی طرف سے وعدہ کیا گیا ہے. باشورا کہتے ہیں یہ امت محمدیہ کے اعتبار سے تین وعدے ہیں کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت محمدیہ کو معراج میں تین تحفے عطا فرمائے, باقی حضور کو کیا عطا فرمایا کا اس کی وضاحت روایتوں میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم, معرفت, اسرار, فیوز, انوار, برکات کے جو عظیم خزانے عطا فرمائے وہ تو اللہ اور نبی ہی جانتے ہیں. یہ عام امت کے اعتبار سے تین تحفے دیے گئے. اب یہ جو ہیں کہ سورہ بقرہ کے خواتیم دیے گئے, تو اس کا ایک مطلب یہ لیا گیا کہ سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں جو مضمون ہیں وہ مضمون حضور کو معراج میں دیا گیا, باقی آیات نازل ہوئی ہے مدینہ کے اندر. پہلے مضمون سنا دیا گیا کہ اس کا مضمون یہ, وہ معراج میں, اور آیت کے الفاظ اتارے گئے مدینہ کے اندر. یہ توجہ کیوں کرنی پڑ رہی ہے؟ اس لیے کہ معراج ہوئی ہجرت سے پہلے اور سورہ بقرہ ہے مدنی, تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ معراج میں سورہ بقرہ کے خواتیم دیے گئے, تو یہ توجہ کہ مضمون معراج میں دیا گیا اور الفاظ مدنی دور میں نازل ہوئے. دوسری توجہ یہ دی گئی کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت دی کہ جبرائیل کے واسطے کے بغیر معراج میں حضور کو اس کا تحفہ دے دیا گیا, لیکن ہجرت کے بعد جب سورہ بقرہ نازل ہوئی تب باقاعدہ جبرائیل بھی سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کو لے کے تشریف لائے اور پھر حضور نے کاتبین وحی کے پاس لکھوایا. تو اول حضور کو بلا واسطہ دیا گیا یہ اعزاز, پھر جبرائیل لے کے آئے مدنی زندگی میں بطور ترتیب وحی, اور حضور نے پھر اس کو کاتبین وحی کے ساتھ لکھوا لیا, اور بعض حضرات مقرر نزول کے بھی قائل ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کو دیا گیا, ایک مرتبہ جبرائیل لے کر کے آ گئے, دو مرتبہ نزول ہوا اس کا. جی, ہاں, جس کو ماننا نہیں ہوتا ہے وہ لوگ الٹے سیدھے اشکال کرتے ہیں. دنیا میں سب سے آسان کام ہے اعتراض, اس سے آسان کام کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ روایت اسی کے متعلق ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد رأیتنی فی الحجری, میں نے خود کو دیکھا حجر کے اندر یعنی دیوار کے اندر یعنی حتیم والی دیوار کے اندر. حالانکہ قریش مجھے سوال کر رہے ہیں میرے سفر کے بارے میں. قریش کو حضور نے سنا ہے تو وہ سب سوال کرنے لگے, مسجد اقصا میں باری کتنی, باڑھنے کتنے, سب کتنی, وہاں پنکھے کتنے, ایئر کنڈیشن کتنے, یہ سب سوال کرنے بیٹھے مکہ والے. اس لیے کہ ان کو ماننا نہیں تھا, تو نہیں ماننا تھا تو حضور کا امتحان لینے کے لیے سوال کرنے بیٹھے. کروڑ روپے کا سوال یہ کہ کیا ان مکہ والوں کو معلوم تھا کہ مسجد اقصا میں کتنے دروازے, کتنی کھڑکیاں ہیں, کتنی ٹیوب لائٹ ہے, کتنے پنکھے, ان کو کچھ معلوم تھا کہ وہ سوال کرنے بیٹھے؟ ان کو کیا آگ پہنچتا ہے سوال کرنے کا؟ لیکن یہ تو حضور کا امتحان, اور امتحان برائے انکار, برائے ضد حضور کو جانچنے بیٹھے کہ آپ مسجد اقصا جا کے آئے تو ہم کو سب سوالوں کے جواب دو, سب انٹرویو لینے بیٹھے. چلو ہاں, فسألتنی, قریشی لوگوں نے مجھ کو سوال کیا بیت المقدس کی کچھ چیزوں کے بارے میں. لم اثبتہا, مجھے وہ یاد نہیں تھا, یا یہ کہ میں نے یقینی طور پر مشاہدہ نہیں کیا, یا مجھے یقینی طور پر یاد نہیں رہا, محفوظ نہیں رہا. دیکھو ایک مرتبہ حضور تو تشریف لے گئے, آپ بچپن سے بڑے ہوئے جس مسجد میں نماز پڑھتے پڑھتے, اگر کوئی آدمی اس مسجد کی تفصیلات آپ کو پوچھے آپ جواب نہیں دے سکتے. اب آپ میں سے 7 سال سے کون دارال احسان میں پڑھا ہے, 7 سال پڑھتے ہوئے ہو گئے ہو. اب میں پوچھوں کہ بھائی دارال احسان کے پہلے فلور پر کتنی کھڑکیاں ہیں, ہے کسی کو معلوم؟ تو آپ کہو گے کہ ہم تو ورق گننے جاتے ہیں, وہاں کھڑکیاں گننے تھوڑے ہی جاتے ہیں, کتنے اوراق ہوئے, کتنے باقی ہے, ہم کھڑکیاں گننے تھوڑے ہی جاتے ہیں وہاں پر. اس طرح کا معاملہ کہ جس چیز کو انسان نے سالہاں سال سے دیکھا اس چیز کی بھی معلومات انسان کو ہوتی نہیں ہے. چے جائے کہ ایک مرتبہ دیکھنے والا انسان کہے کہ اتنی کھڑکی, اتنے دروازے, یہ سوال کرنے بیٹھے مکہ والے. فَقُرِبْتُ قَرْبًا مَا قُرِبْتُ مِثْلَهُ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی وجہ سے ایسا غمگین ہوا کہ ایسا غم اس سے پہلے مجھے کبھی نہیں ہوا. اس لیے کہ اگر میں جواب نہیں دوں گا تو یہ لوگ اس معجزے کی تکذیب کریں گے کہ آپ جا کر کہاں آئے, آپ کو تو کچھ معلوم ہی نہیں کتنی کھڑکی, کتنے دروازے ہیں. اس لیے حضور کو بہت غم ہوا, بہت غم ہوا. فرفعہ اللہ لی انظر الیہ, اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا, بلند کیا اس کو میرے سامنے تاکہ میں اس کو دیکھوں. اس جملے کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ کہ بیچ کے تمام حائل حجابات ہٹا دیے گئے اور حضور مسجد اقصا کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں, اور جو سوال وہ لوگ کر رہے ہیں حضور دیکھ کر کے گن گن کے ان کو بتلا رہے ہیں. ایک مطلب یہ. دوسرا مطلب یہ کہ بیت المقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ لائی گئی, مکہ لائی گئی بیت المقدس, پوری بیت المقدس کو مکہ المکرمہ منتقل کر دیا گیا بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اور حضور ہر چیز ان کو گن گن کر کے بتانے لگے. چلو یہ لائی زائد بادائیاں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے دیکھا. جی, پھر موسیٰ علیہ السلام کی سائز بھی حضور نے بیان فرما دی کہ میانا قد ضرب جعدن, ضرب جعدن میانا قد. بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے جن کے بدن کے اوپر گوشت زیادہ نہ ہو, یعنی جاڑے موٹے نہ ہو, چھریرے بدن کے ہو. بعضوں نے اس کا ترجمہ کیا گٹھا ہوا مضبوط جسم, یعنی کسیلی باڈی, گٹھا ہوا مضبوط جسم, جیسے لکھ کے قبیلے بنو شنوا کے لوگ ہوتے ہیں. جی, عیسیٰ علیہ السلام کو بھی حضور نے نماز پڑھتے دیکھا. دیکھو اتنی بات یاد رکھنا, جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ معراج میں انبیاء علیہ السلام کی ارواح حضور نے دیکھی, لیکن اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا استثنا ہوگا کہ عیسیٰ کو روح مل جسد دیکھا حضور نے, اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمان پر جو اٹھایا گیا ہے وہ روح مل جسد اٹھایا گیا ہے. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کا دیدار تو بدن دنیاویہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہاں روح کے ساتھ آپ کا کروایا. جی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی جیسے ہو بہو ٹو کاپی ہے. جی ابراہیم علیہ السلام بھی کھڑے نماز پڑھے, سارے انبیاء اپنی اپنی جگہوں پر نماز میں مشغول دے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انتقال کے بعد یہ نماز کیسی, یہ انبیاء کا تو انتقال ہو گئی اب نماز کیسی؟ تو اس کا ایک جواب سمجھو, جو نیک اعمال ہے موت کی وجہ سے نیک اعمال کا ثواب بند ہو جاتا ہے, لیکن نیک عمل فی ذاتی ہی جاری رہ سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بہت سے نیک بندوں کو قبر کے اندر حساب کتاب سوال جواب کے بعد پوچھتے ہیں کہ میرے بندے تم کیا چاہتے ہو, قیامت کے آنے میں تو ابھی بہت دیر ہے, وہاں تک ٹائم تم کو کائی میں پاس کرنا ہے, کس چیز میں تمہیں ٹائم گزارنا ہے؟ اب بندہ یہ کہے کہ اللہ مجھے دنیا میں نماز سے بڑی محبت تھی, مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے تو بس میں اب نماز ہی پڑھا کروں یہاں بیٹھ کر کے, تو اس کو قیامت تک نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے گی, لیکن اس نماز پر ایک بھی نیکی ملے گی نہیں. لیکن نفس نماز والا عمل تو جاری رہے گا. یہ کیا چیز ہے کہ جس عمل سے آدمی کا دل لگا رہتا ہے اس میں سکون ملتا ہے, تو نماز سکون کے لیے وہ لوگ پڑھیں گے, اجر ملے گا نہیں. تو عمل کا اجر بند ہو گیا موت سے, لیکن نفس عمل کی اجازت جاری رہے گی. نمبر دو, یہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا استثناء ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو آخرت کے اندر جو زندگی عطا فرماتے ہیں, اس زندگی کے اندر ان کو ایسے اعمال سے بھی ربط عطا فرماتے ہیں. یہ خصوصیات ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی, یا یہ کہ اس وقت پر ان کو خاص نماز کا اللہ نے مکلف بنایا, خاص نماز کا اللہ نے مکلف بنایا, او نماز میں مشغول ہے برزخی زندگی کے اندر. جی یعنی ابراہیم علیہ السلام حضور کے مشابہ, صاحبکم تمہارے ساتھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جی نماز کا وقت قریب آ گئے, یعنی وہی مسجد اقصا میں. جی فَأَمَمْتُهُمْ, میں نے تمام انبیاء کو امامت کرائی, نفل نماز یا عشاء کی نماز یا اس وقت حضور کے اکرام میں کوئی خاص نماز فرض ہوئی انبیاء علیہ السلام پر. جی ہاں جب حضور نماز سے فارغ ہوئے تو مالک صاحب بھی آ گئے تو تعارف کرایا, اے حضور یہ مالک ہے جہنم کے داروغے, وہ آئے آپ کے پاس, فسلم علیہ, حضور آپ ان کو سلام کرو. وہی توازو کی تعلیم کہ حضور کو تعلیم کہ بھائی آپ سلام کرو. فلتفت الیہ, حضور نے سلام کرنے کے لیے مالک کی طرف توجہ کی, فبدأنی بالسلام, تو مالک ہی نے سلام کی ابتدا کی. معلوم ہوا کہ ابتدا بھی سلام چھوٹے کرے, مالک چھوٹے ہیں حضور سے درجے میں, انہوں نے ابتدا کی. بعض حضرات نے یہاں ایک عجیب تطبیق بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے رحمت للعالمین, یعنی اللہ کی رحمت کے مظہر ہے حضور, اور مالک داروغے جہنم کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله. سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة الدرجة الرفيعة سمقام محمد الذي أعطى ورزقنا شفاعة. تو مالک ہے اللہ تعالیٰ کی شان جلال کا مظہر، اس لیے کہ وہ نگران ہے جہنم کے، اور جہنم ہے اللہ کی غضب کا مظہر، اس لیے گویا کہ شان رحمت کے مظہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شان غضب کے مظہر ہے جہنم کے نگران مالک. تو لہذا شان غضب کے مظہر نے سلام میں ابتدا کی شان رحمت کے مظہر کے سامنے. جی
الفصل الثالث. عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كذبني قريش
قلت من أجل فجلبه لبيت المقدس فتركته أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه متفق عليه. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب قریش نے مجھے جھٹلا دیا تو میں ہجر میں کھڑا ہو گیا، یعنی حتیم میں کھڑا ہو گیا. اللہ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا. بیت المقدس مکہ لائی گئی دار عقیل کے قریب میں، اور حضور اس کو سامنے دیکھ کر کے فتفقت اخبرهم، میں نے مکہ والوں کو خبر دینا شروع کیا بیت المقدس کی نشانیوں کے بارے میں کہ وہاں یہ ہیں وہاں یہ ہیں یہ چیزیں یہ ہیں، اور میں سامنے دیکھ رہا تھا. بعض لوگوں نے اس کی تشبیہ یوں دی کہ جس طرح بلقیس کا تخت سلیمان علیہ السلام کے لیے لایا گیا، اس طریقے سے پوری مسجد اقصی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پورا بیت المقدس حضور کے لیے مکہ لایا گیا اور دوبارہ واپس کر دیا گیا. یعنی جب تک ضرورت ہے حضور گن کے بتا رہے تھے وہاں تک یہاں رہی، پھر اس کو واپس کر دیا گیا.